مرشدنا ومولانا شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں، میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو،
جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا حسن زائل ہو جاتا ہے، جیسے حضرت نے فرمایا تھا حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا، کہا فرمایا بھی اس وقت عرض والا سندھ بلوچ عرض کے ساتھ میں جا رہا تھا، سامنے سے سورج طلوع ہو رہا تھا، تو اس وقت میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ حضرت غالب نے یہ کہا ہے کہ صبح دم دروازہ خاور کھلا مہر عالم تاپ کا منظر کھلا، اور ایک شعر اور تھا بھول گیا، جو شعر تو اچھا ہے لیکن اس میں مجاز کی بو ہے، اس کو میں اس کو مسلمان کی دیتا ہوں، پھر حضرت والا نے یہ فرمایا تھا کہ حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا، اور اہل اللہ جب بوڑھے ہوتے جاتے ہیں تو ان کے چہرے پر جو نور ہے اور جو جوانی ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، ان کے چہرے کا نور اور بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے حضرت والا کے چہرے مبارک پر تھا کہ بڑھاپا معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، اور ایک صاحب نے دندن میں پوچھا کہ حضرت یہ انگریز یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے اور زیادہ ان پہ ان کا چہرہ مکروہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جہنم سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اثرات دنیا ہی میں پڑنے لگتے ہیں، الا یہ کہ کسی کو اللہ ہدایت دے دے، تو اہل اللہ کے چہرے سے نور اور تابانی نہیں جاتی بلکہ اور زیادہ اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ محبوب ہو جاتی
مجھے گو دیکھتے ہو دوستو تم صحن گلشن میں، مجھے گو دیکھتے ہو دوستو تم صحن گلشن میں، میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، میرے سر سے مگر شان جہاں با نہیں جاتی، میرے سر سے مگر شان جہاں بانی نہیں جاتی،
ایک عالم کی اصلاح ایک عالم کی فکر اور ان کی اہل اللہ رکھتے ہیں، ان کے چاہے سر پر تاج نہ ہو وہ بے تاج کے سلطان ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ بادشاہ ان کے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے. ان کو تو اللہ تعالیٰ ایسا درد اپنی محبت کا عطا فرماتی. اور ایک عجیب بات حضرت والا نے فرمائی تھی کہ دنیا کے سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ جنہوں نے بادشاہ چھوڑ کے فقیری اختیار کی, لیکن ایک مثال بھی اس کی نہیں مل سکتی کہ کسی ولی اللہ نے اپنی ولایت چھوڑ کے اور فقیری چھوڑ کے بادشاہ چھوڑ دی. کیونکہ دال کو جو بریانی کھا رہا ہے وہ دال کیسے قبول کرے گا, جسے بریانی نہیں میسر ہے وہ دال پہ گر جاتا ہے. تو بڑی دولت ان کو حاصل ہے جو جس سے دنیا کی بادشاہت اور دنیا کی اور خزائن السماوات والارض ان کی نگاہوں میں ہیچ ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو ایسا نصیب ہوتا ہے جس کی کوئی لذت کی کوئی مثال پیشی نہیں کی جا سکتی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, ان کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس کے ہم نشین ہوتے ہیں. اس پہ طائف صاحب کے شعر کو حضرت نے بہت پسند فرمایا تھا کہ اے رونق حیات نہ دھوکے میں لا مجھے, سورج کا ہم نشی ہوں دیا مت دکھا مجھے.
ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی میرے سر سے, مگر شان جہاں بانی نہیں جاتی. بچایا نفس کو میں نے بتان مردہ سے, لیکن بچایا نفس کو میں نے بتان مردہ سے, لیکن کمینے کی مگر وہ خوئے زاغانی نہیں جاتی.
کبے کی خور جاتی, کبے کی جو عادت ہے گو کھانے کی گندگی کھانے کی وہ باقی رہتی ہے, چاہے کتنے بڑے سے بڑا ولی اللہ ہو جائے نفس کے تقاضے باقی رہتے ہیں. تو حضرت والا تو اپنے نام لے کے بیان فرما رہے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے جو شعر و شاعری میں اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. جہاں بعض دفعہ اپنا نام لیتے ہیں مقصود دوسرا ہوتا ہے, بعض دفعہ دوسرے کا نام لیتے ہیں مقصود خود ہوتے ہیں. یہاں مثال کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو نفس ہے وہ اتنا ذلیل اور کمینہ ہے کہ اس کے اندر برے تقاضے جو ہے, چاہے ولی اللہ بھی ہو جائے فرشتہ بھی ہو جائے, تب بھی وہ جو اندر جو اس کے تقاضے ہیں وہ فعل ہمہا فجور رہا, وہ جو رکھا گیا ہے مادہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, وہ ظاہر نہیں ہو سکتا, اس کو دبانا پڑتا ہے, بس اس کو دبانا پڑتا ہے تو کامیاب ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ جو اس کی بد خصلت ہے نفس کی, وہ برے خصائل باقی رہتے ہیں. اس سے کبھی ایک تو یہ کہ ہوشیار رہنا چاہیے اور کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تو اب اپنا کام دکھائے گا. سانپ ہے وہ تو اس کو آپ کر لیں, وہ تو اپنا موقع ملے گا ڈسنا چاہے گا, بس اس سے محتاط رہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ محفوظ رہیں. لیکن اس کی خصلت باقی رہتی ہے آخر تک. البتہ وہ مغلوب ہو جاتا ہے اہل اللہ کے اس میں مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کے قابو میں آ جاتا ہے, اس لیے وہ اکثر اہل اللہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں. معصوم تو نہیں ہوتے لیکن محفوظ کر دیے جاتے ہیں گناہ سے.
بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے, لیکن
بتانے مردہ مانے حسین فانی حسین بت بت سے مراد یہ پتھر کے بت نہیں ہے بلکہ حسین ہے جو چلتے پھرتے بت ہیں, یہ بھی اللہ سے غافل کرتے ہیں, اللہ سے دور کرتے ہیں. ان کی محبت اللہ تعالی سے دو دونوں جمع نہیں ہو سکتی, کہ بتوں کی محبت بھی حسینوں کی محبت بھی دل میں ہو اور اللہ تعالی کی محبت بھی آ جائے, یہ ناممکن ہے. تو دونوں میں تضاد ہے, بس یار ایک ہی دل میں آئے گا. اگر غیر اللہ دل میں آئے گا تو اللہ پھر دل میں نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت ہمارے پہلے لا الہ ہے الہ, غیر اللہ کو دل سے نکالو تو پھر سارے عالم میں الا اللہ الا اللہ نظر آئے گا. اللہ ہم سب کو نصیب فرما. جی پڑھیے.
بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے, لیکن کمینے کی مگر وہ خوئے زاغانی نہیں جاتی, کمینے کی مگر وہ خوئے زاغانی نہیں جاتی. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے. خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا, خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا, مگر اختر کیے چاہ کے گریبانی نہیں جاتی, مگر اختر کیے چاہ کے گریبانی نہیں جاتی. خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا, خرد کرتی ہے سامان رفو میرے غریباں کا, مگر اختر کیے چاہ کے غریبانی نہیں جاتی, مگر اختر کیے چاہ کے غریبانی نہیں جاتی.
آپ لوگوں کی رعایت سے میں نے اس کی کچھ معنی بیان کر دیے, ورنہ مفتی صاحب کے سامنے بیان کرنا خلاف ادب تھا. اس لیے کہ مولانا نے جو شرح کی ہے حضرت والا کلام کی وہ بھی مثل ہے, اور قرآن و حدیث سے مدلل باقاعدہ. تو آپ لوگوں کی رعایت سے کر دیا, ورنہ بولنا ایک دفعہ دیگر صاحب حاضر ہوئے حضرت کی امت کی خدمت میں, تو حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ غزل سنائی انہوں نے اپنی, اسی بہر پہ حضرت کی نعت تھی. دیگر صاحب نے انگریزی اس میں فارسی میں کہی تھی, اور حضرت والا بھی پہلے فارسی میں اسی بہر پہ کہہ چکے. تو حضرت نے عرض کیا کہ ماہر فن کے سامنے اپنا فن پیش کرنا خلاف ادب ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کچھ کلام سنا. یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی. تو حضرت نے جو سنائی وہ جو میں نے پڑھی ہے وہ فارسی کی جگر صاحب کی ناز سے کہیں زیادہ درد. ظاہر ہے سر. مفتی صاحب اس کا ترجمہ کر دیں گے, آخری شعر کا ترجمہ کر دیں.
سامان رفو میرے غریباں کا, مگر اختر کی یہ چاکے غریبانی نہیں جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی اہلھا ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ نے اس میں بہت ہی عظیم الشان مضمون کو پرویا اور سمویا ہے. عام طور پر ہم سب اپنی عقل کے سہارے چلنا چاہتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں, اور عقل تو ظاہرداری کی طرف ہی ہمیں لے کے چلتی ہے, اور وہ یہ چاہتی ہے کہ ساری ہر طرح کی ٹیپ ٹاپ رہے اور سامان جتنا دنیا کا ہو سکے ہمارے پاس ہر قسم کا سامان جمع رہے. اور اس کا ایک انداز ہوتا ہے, میں اس شعر کو جب ابھی سن رہا تھا تو یہ سوچ رہا تھا کہ ساؤتھ میں, ہم سے ساؤتھ افریقہ میں لوگ بہت سے پوچھتے ہیں کیا ترقی کی آپ نے, کیا آپ کا فیوچر ہے. ایک مہمان تھے, میں نے ان سے پوچھا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے, کہنے لگے کہ کوئی لڑکی دینے کو تیاری نہیں, کیونکہ میں ابھی عالم بن رہا ہوں تو ہر ایک مجھ سے پوچھے واٹ از یور فیوچر, تیرا فیوچر کیا ہے, یعنی مطلب کوئی بینک بیلنس, کوئی کمپنی, کوئی تجارت, کوئی بزنس, یہ سارا سب کچھ تمہارے پاس ہے جمع. تو عقل تو ہمیشہ اسی کے چکر میں ڈالے رہتی ہے, اور اسی لیے جب حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحم اللہ کو کسی نے کہا تھا میرے بیٹے کو خراب کر دیا, تو حاجی صاحب نے فوراً کیا کہا, کیا ارشاد فرمایا, یہی ارشاد فرمایا تھا کہ سنا تو حضرت حاجی صاحب نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیوانہ جسے بن فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور, فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور, دیوانہ جسے بننا ہو آئے بسر 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 و بسر و بچشم آئے بچشم و بسر آئے, دیوانہ جسے فرزانہ جسے بننا ہو جائے وہ کہیں اور, اور دیوانہ جسے بننا ہو آئے بچشم و بسر آئے. اس سے پہلا مصرع کیا ہے حضرت صاحب, اسی شعر کا, کہ اسی شعر کا حضرت خواجہ صاحب کا دوسرا مصرع وہ بھی بہت پیارا ہے, اسی مضمون سے جڑا ہوا ہے. جی 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 جی, سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا, سو بار بگڑنا جسے منظور ہو اپنا, کیا کیا بات ہے, سو بار بگڑنا, یہ جو ظاہر داری ہے اسے فنا کر دینا. اور حضرت نے جو اوپر فرمایا کہ گلشن میں رہتے ہوئے بھی میرا حال یہ رہتا ہے, یہ حال جسے بنانا مقصود ہو, اور جو چاہے کہ ہر وقت وہ آخرت کی فکر میں رہے, ڈوبا رہے, ظاہری زیب و زینت کو چھوڑ دے, اور یہی اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق ہمیں تعلیم دیتا اور سکھاتا ہے. اسی لیے عشاق اور اللہ کے محبت رکھنے والے جس راہ سے چلتے ہیں اللہ کی طرف, بڑی جلدی سے سلوک طے ہوتا ہے, اور عقل سے جو چلنا چاہتے ہیں تو ذرا ذرا سی باتوں میں ان کو شبہات ہوتے ہیں, شکوک ہوتے ہیں. اور اس لیے اہل علم کا یہ علم حجاب جو فرمایا گیا, اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ اس راہ سے جب چلتے ہیں تو محبت غالب نہیں آ پاتی, اور جب محبت غالب نہیں آتی تو ہر چیز میں چوں چرا ہوتی ہے. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ خرد کرتی ہے سامان رفو میرے گریباں کا, خرد کرتی ہے سامان رفو میرے گریباں کا, مگر اختر کیے چاکے گریبانی نہیں جاتی, مگر اختر کیے چاکے گریبانی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ہمیں سب کچھ دے رکھا ہو, ظاہری دولت ساری چیزیں دے رکھے ہو, لیکن دل جب اللہ پر فدا ہوتا ہے تو پھر ظاہر داری پہ نظر نہیں رہتی. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کو یہ اس قدر یعنی 100% درجے میں عطا فرمائی تھی کہ حضرت میر صاحب نے جو حالات لکھے ہیں کہ دنیا کو کس طرح ٹھکرایا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر وقت دل اللہ کے ساتھ کیسا ملا ہوا تھا. تو بہرحال یہ مختصر سی شرح میں بھی یہ عرض کروں گا کہ حضرت میر صاحب کی موجودگی میں حضرت میر صاحب تو ایک ایسی طویل صحبت اٹھائے ہوئے ہیں کہ شرح ہی نہیں بلکہ شرح کا پس منظر بھی سارا معلوم ہوتا ہے. حضرت نے جو فرمایا, جی میں تو صرف ایک شرح کرتا ہوں, لیکن ماشاءاللہ ہر شعر ہی نہیں بلکہ حضرت والا کے سارے ملفوظات کا بھی پس منظر تو اگر حضرت کو کسی نے سمجھا ہو اور پہچانا ہو تو میں اپنی نظروں کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام صرف اور صرف حضرت میر صاحب کو دیا ہے. بہت سے لوگ بہت سی آمین آمین بہت سے چیزوں میں مبالغہ کرتے ہیں, لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا مبالغے سے کی عادت نہیں اور ڈر بھی لگتا ہے, لیکن یہ میں بالکل بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں بیٹھنا, خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو, وہی رنگ وہی انداز وہی فائدہ وہی انوارات محسوس ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت والا کے پاس بیٹھ کے ہوتے تھے. اور الحمدللہ حضرت کی دعائیں بھی بہت بہت زیادہ ہیں حضرت میر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ, دعائیں خلوت و جلوت کی دعائیں, اور ایک ہے دعائیں دینا اور ایک ہے دعائیں لینا. حضرت میر صاحب دامت برکاتہم نے اللہ تعالیٰ حضرت کی صحت کو مزید خوب عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ حضرت کے سایہ ہمارے سروں پہ دیر تک قائم رہے, خوب دعائیں حضرت سے لی ہے. اور حضرت والا ہمارے شیخ تھے, جب اللہ نے حضرت میر صاحب کو یہ مقام عطا فرمایا, خاص شرف بخشا کہ حضرت کی خوب خدمت کی ہے, تو ہم سب کے سر کے تاج ہیں اس وقت حضرت میر صاحب دامت برکاتہم. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے اور صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے.
سے منظور ہو اپنا وہ آئے یہاں اور بچشمو بسل آئے. اب حاجی صاحب نے فرمایا تھا جو آپ نے ابھی سنایا, حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ اس نے آپ نے بیٹے کو خراب کر دیا بگاڑ دیا, تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ہمیں تو بگاڑ نہیں آتا ہے, ہم بھی کسی کے بگاڑے ہوئے. اللہ میرے دوستوں کے حسن ظن کے مطابق, اور یہ علماء ہیں بڑے بڑے, ان کے حسن ظن کے مطابق معاملہ فرمائے, میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے.
ایک گزارش کرنی تھی کہ مستقل یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کبھی خواتین جو ہیں وہ دیر سے آ رہی ہیں جس سے مردوں کو تکلیف ہو رہی ہے, اور کبھی مرد جو ہے وہ پہلے سے آ جاتے ہیں اس سے خواتین کو تکلیف ہو رہی ہے. تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جو وقت حضرت والا نے مقرر فرمایا ہے خواتین کے لیے 8:15 بجے, اس کے بعد اگر کوئی دیر سویر تو انسان کو ہو جاتی ہے, اگر دیر ہو جائے تو براہ مہربانی یہاں تشریف نہ لائیں, کیونکہ اس سے جو مرد آئیں گے اس میں آپس میں اختلاط ہوگا, جس سے ہمارے بزرگوں نے سخت احتیاط کے لیے فرمایا ہے, اور اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا, جو دین یہاں سکھایا جا رہا ہے اس کے خلاف ہو جائے گا. تو اگر دیر ہو جائے خواتین کو تو براہ مہربانی کہیں قریب کی کسی جگہ ٹھہر جائیں اگر میسر ہے, ورنہ یہاں تشریف نہ لائیں, کیونکہ اس سے مردوں میں اختلاط ہوگا اور مردوں کو تکلیف بھی ہوگی. ایسی مرد حضرات خاص خیال رکھیں کہ 8:15 سے پہلے ہرگز یہاں نہ آئیں, 8:15 کے 2-3 منٹ کے بعد پھر یہاں تشریف لائیں.
اللہ
آفتابی نسبت مع اللہ, جو جنوبی افریقہ کا 8th سفر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا, اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس پورے کتاب کو جو جمع فرمایا ہے حضرت والا سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی و مصلحی و مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے, تو اس کو محفوظ بھی کیسٹ میں حضرت ہی نے فرمایا, پھر اس کو تحریر بھی حضرت ہی نے فرمایا, پھر اس کی تصحیح کا کام, تخریج کا کام, ہر چیز جو ہے اس کی نوک پلک تک درست کرنے تک ماشاءاللہ الحمدللہ حضرت والا ہی کا یہ کارنامہ کہوں گا اس کو. اور جتنی آپ جانتے ہی ہیں کہ تمام کتب جو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, جو مواعظ ہیں کتابوں کی شکل میں آئے, مواعظ کی شکل میں آئے, الحمدللہ اس کا سب سے بڑا جو ہے حصہ حضرت والا میر صاحب ہی کا ہے. یہ حضرت والا ہی تھے کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے ہر ملفوظ اور ہر ارشاد کو محفوظ بھی کیا کیسٹ میں بھی. پہلے رجسٹر میں جب حضرت کے پاس ٹیپ نہیں ہوا کرتا تھا تو یہ ملفوظات شائع ہوتے ہیں خزائن معرفت و محبت کی شکل میں. اب اس کا مجموعہ ماشاءاللہ آ گیا, اب دوسرا مجموعہ آئے گا انشاءاللہ, اور الابرار میں مستقل شائع ہوئے. تو حضرت نے حضرت والا کی ان ارشادات کو رجسٹر میں محفوظ فرمایا. پھر اس کے بعد جب کیسٹ کا زمانہ آ گیا تو کیسٹ میں بھی ایک ایک ارشاد کو حضرت والا کے رحمت اللہ علیہ کے حضرت ہی نے اس کو کیسٹ میں بھی محفوظ فرمایا. پھر اس کی حفاظت کا انتظام بھی جس طرح حضرت نے اس کی حفاظت فرمائی ہے. میں نے سنا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پاکستان تشریف لائے تھے. جی
ابھی دیر سے آئے تھے, ابھی نماز پڑھ رہے ہوں. ہاں ہاں گھر پہ ہیں, آ رہے ہو؟ ہاں ٹھیک ٹھیک.
تو ہندوستان سے جب پاکستان تشریف لائے تو ان کے پاس ایک پوٹلی تھی, کپڑے میں کچھ پوٹلی بنی ہوئی تھی, اس میں کچھ سامان بندھا ہوا تھا. وہ اس کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے یہاں اسٹیشن پہ پھر رہے تھے, اور باقی ساز و سامان کی ان کو کوئی فکر نہیں تھی, یا تو تھا ہی نہیں یا ان کو فکر نہیں تھی. تو جب معلوم کیا گیا تو وہ اس کے اندر حضرت حکیم الامت کے ملفوظات تھے. تو بالکل اسی طرح ہمارے حضرت نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ مجدد زمانہ کے ملفوظات کو اپنے سینے سے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھ کر اس کی حفاظت بھی فرمائی, اور اس کو یہاں آج ہمارے سامنے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ خزائن ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما دے اور اتباع نصیب فرما دے. خون آرزو کا انعام عظیم. ارشاد فرمایا کہ جو سالک زندگی بھر ہر لمحہ اور ہر سانس اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے حسینوں اور نمکینوں سے نگاہوں کو بچا کر غم حسرت اٹھاتا ہے, اس کے دریائے خون سے دنیا واقف نہیں ہے. وہ نابینا نہیں ہے, اس کے سینے میں بھی دل ہے, وہ ہجڑا نہیں ہے. کامل مردانگی اور کمال ذوق عاشقی اور شدت تقاضائے حسن بینی کے باوجود اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے نظر کی حفاظت کرتا ہے اور غم اٹھاتا ہے. تو اس خون آرزو کی برکت سے اس کا درجہ تمام عابدین سے بلند ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا کہ جو سالک زندگی بھر ہر لمحہ اور ہر سانس اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے حسینوں اور نمکینوں سے نگاہوں کو بچا کر غم حسرت اٹھاتا ہے, اس کے دریائے خون سے دنیا واقف نہیں ہے. وہ نابینا نہیں ہے, اس کے سینے میں بھی دل ہے, وہ ہجڑا نہیں ہے. کامل مردانگی اور کمال ذوق عاشقی اور شدت تقاضائے حسن بینی کے باوجود اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے نظر کی حفاظت کر.
حضرت والا سوچتے نہیں تھے, ایک ایسی روانی سے فرماتے تھے, سوچنے کا موقع نہیں تھا. خود حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی عطا فرماتا, اور اس کی جو اثر ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ کانوں پہ اگر دنیا بھی کوئی ادیب لکھنے بیٹھے تو کانوں پہ قلم رکھے گا تو اور بہت دیر تک سوچتا رہے گا, تب دو چار جملے لکھ لے. یہاں ایسے پانی کی طرح بیٹھے جیسے ہاتھ جوڑے ہوئے بھی الفاظ کے ساتھ.
ماشاء اللہ. بے شک
آخری جملے کو پھر پڑھیے.
جی. ارشاد فرمایا کہ جو سالک زندگی بھر ہر لمحہ اور ہر سانس اپنے مولا کو راضی رکھنے کے لیے حسینوں اور نمکینوں سے نگاہوں کو بچا کر غم حسرت اٹھاتا ہے, اس کے دریائے خون سے دنیا واقف نہیں ہے. وہ نابینا نہیں ہے, اس کے سینے میں بھی دل ہے, وہ ہجڑا نہیں ہے. کامل مردانگی اور کمال ذوق عاشقی اور شدت تقاضائے حسن بینی کے باوجود اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے نظر کی حفاظت کرتا ہے اور غم اٹھاتا ہے. تو اس خون آرزو کی برکت سے اس کا درجہ تمام عابدین سے بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے. اس کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے، قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا ہے تو وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ، آپ کے لیے خون آرزو کا پیالہ نہیں، سراہی نہیں، حوض نہیں، دریا نہیں، خون کا سمندر لایا. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا. یہ تڑپ تڑپ کے جینا، لہو آرزو کا پینا، یہی میرا جام و مینا، یہی میرا طور سینا. میری وادیوں کا منظر ذرا دیکھنا سنبھل کر. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بندوں کو اپنی محبت نصیب فرماتے ہیں جو اپنے خون آرزو سے ایک دریائے خون دل میں جاری کرتے ہیں، اور مشرق کے سرخ ہونے سے اس عالم کو تو ایک آفتاب ملتا ہے، لیکن اولیاء اللہ کے قلب کا مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب اپنے خون آرزو اور خون تمنا سے لال ہو جاتا ہے، اور آرزوؤں کے اس دریائے خون سے ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے قرب کے بے شمار آفتاب طلوع ہوتے ہیں، اور ان کے سینے میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور ان کے سینے میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب ایسے چھوٹے سے نہیں ہوتے، ان کے قلب میں مشرقین ہوتے ہیں، اور مشرقین کا ہر جز مشرق ہوتا ہے، اور مغربین ہوتے ہیں، اور مغربین کا ہر جز مغرب ہوتا ہے. سبحان اللہ، الحمدللہ،
مقام بھی اللہ والا، سبحان اپنے مقام بھی اللہ،
سبحان. اور ان کے سینے میں مشرق، مغرب، شمال، جنوب ایسے چھوٹے سے نہیں ہوتے، ان کے قلب میں مشرقین ہوتے ہیں، اور مشرقین کا ہر جز مشرق ہوتا ہے، اور مغربین ہوتے ہیں، اور مغربین کا ہر جز مغرب ہوتا ہے، اس لیے ان کے پورے قلب میں آفتاب ہی آفتاب ہوتے ہیں. سبحان، اسی لیے وہ اکیلے گنگناتے رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، کسی بادشاہ کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، سورج و چاند، زمین و آسمان، لیلائے کائنات کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ان کے قلب میں خالق نمکیات لیلائے کائنات ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی نسبت خاصہ اور تجلیات خاصہ سے ان کے قلب پر متوجہ رہتے ہیں، ہر وقت نظر بچانے کے غم سے ان کے قلب پر تجلیات قرب الہیہ متواترہ، مسلسلہ، وافرہ، بازغہ عطا فرماتے ہیں. دیکھیے، حج و عمرہ تو فاسقین بھی کر لیتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں مگر حج کر آتے ہیں، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنے کا غم، کالی گوری سے نظر بچانے کا غم، حسینوں سے دل بچانے کا یہ غم، غم تقویٰ والے دل کی غذا ہے. یہ غم اللہ والوں ہی کا مقدر ہے، یہ نہ نصیب دشمنا ہے نہ نصیب فاسقاں ہے، یہ صرف نصیب دوستاں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس غم سے عبادت کے انوار ان کے قلب کے ذرے ذرے میں داخل ہو جاتے ہیں، حج، عمرہ و تلاوت و ذکر اور جملہ عبادات کے انوار بیرون قلب ہوتے ہیں، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ انوار اندرون قلب نافذ ہو جاتے ہیں. حدیث قدسی ہے، انا عند المنکسرت قلوبهم لأجلی. اس حدیث کی تائید ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں فرمائی ہے کہ روایت کے اعتبار سے یہ مضبوط حدیث ہے، اور اس میں کوئی ضعف نہیں ہے کہ اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے. اور دل کب ٹوٹتا ہے؟ جب اس کی آرزو چھوٹتی ہے، جب آرزو سے اللہ، جس آرزو سے اللہ خوش نہ ہو، جن خوشیوں سے اللہ تعالی خوش نہ ہو، جس نے ان خوشیوں کا خون کر لیا تو گویا دل ٹوٹ گیا. اللہ تعالی کا کرم ہے کہ دل کی آرزو ٹوٹنے کو اللہ تعالی نے دل کا ٹوٹنا تسلیم کر لیا. سبحان اللہ، مظروف کی شکست کو شکست ظرف قبول فرما لیا، کیونکہ خواہشات مظروف ہیں، دل ظرف ہے، دل کا ٹوٹنا تو محال ہے، اگر دل ٹوٹ جائے تو ہارٹ فیل ہو جائے، تو آرزو کے ٹوٹنے کو اللہ تعالی نے دل کا ٹوٹنا تسلیم فرما لیا، یہ ان کا کرم ہے. سبحان اللہ، واہ واہ. مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خون آرزو کر لیتے ہیں مگر اللہ کو ناراض نہیں کرتے، لہذا یہ سالک سلوک میں اول نمبر آئے گا اور اعلیٰ سے اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہوگا، اور ایسے ہی لوگوں سے فیض زیادہ ہوتا ہے.
جی شاعر کی بالکل صحیح فرمایا، شاعری کی
ماشاء
اللہ عجیب و غریب، اس پہ نشان لگا دیجیے گا
جی، اچھا جی،
تاکہ اس کو اہم بہت ہی واقعی اتنی تفصیل سے اور اس انداز میں کہ نہیں حضرت نے بیان فرمائے گی
ماشاء اللہ. صفحہ 116. قلب پر تجلیات الہیہ کا نزول. ارشاد فرمایا کہ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاند کی روشنی مستنیر ہے سورج سے، یعنی چاند سورج سے نور حاصل کرتا ہے، اور جب سورج کی صفت نور سے پورا روشن ہو جاتا ہے تو منیر بھی ہو جاتا ہے، روشنی دیتا بھی ہے، لیکن جب سورج اور چاند کے درمیان زمین کا کرہ حائل ہو جاتا ہے تو چاند بے نور ہو جاتا ہے، اور جتنا جتنا زمین کا گولا حائل ہوتا جاتا ہے اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، اور جب پورا گولا سامنے آ جاتا ہے تو چاند بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں گرہن لگ جاتا ہے. اسی طرح جیسے جیسے زمین درمیان سے ہٹتی جاتی ہے چاند میں نور آتا چلا جاتا ہے، اور جس دن زمین کا گولا بالکل ہٹ جاتا ہے تو چاند پورا روشن ہو جاتا ہے. یہی مثال ہے سالک اور مرید کے قلب کی. جس مرید نے اپنے نفس کو مٹانے میں جان کی بازی لگا دی اور حرام آرزوؤں اور حرام لذتوں کو چھوڑ کر اپنے قلب کے سامنے سے نفس کی حلولت کو بالکل ختم کر دیا، اس کے قلب کا پورا دائرہ من البدایہ الی النہایہ اللہ تعالی کی تجلیات سے 14ویں رات کے چاند کی طرح پورا روشن ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جس نے اپنے نفس کو نہیں مٹایا اور جان کی بازی نہیں لگائی، اور جس کا قلب نفس کی سازشوں، آمیزشوں اور ریزشوں سے حرام لذت درامت کرتا رہا، تو ایسا حامل ظلمات معاصی قلب اللہ تعالی کی تجلیات قرب سے کیسے مستنیر ہو سکتا ہے؟ اور جب مستنیر نہیں ہوگا تو منیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب خود روشن نہیں تو دوسروں کو روشنی کیسے دے سکتا ہے؟ اسی طرح نفس کی جتنی حلولت باقی ہوگی قلب کے دائرے کا اتنا حصہ تاریک ہوگا، اور ایسے شخص کے اعمال و کردار اور تقریر و تحریر میں اس ظلمت کا اثر ہوگا. جس قدر نفس باقی ہوگا قلب کا اتنا حصہ نور سے محروم ہوگا، اور جنہوں نے اپنی حرام آرزوؤں کا خون کر کے نفس کو بالکل مٹا دیا ان کا قلب تجلیات الہیہ سے پورا روشن اور مستنیر ہو جاتا ہے، اور جب مستنیر ہو جاتا ہے تو منیر بھی ہو جاتا ہے. ایسے لوگوں کا فیض کامل ہوتا ہے اور ان سے دین کا عظیم الشان کام لیا جاتا ہے، مگر اس میں جان کی بازی لگانی پڑتی ہے کہ جان دے دیں گے مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام لذت حاصل نہیں کریں گے. یہ نصیب دوستاں ہے، نصیب اولیاء ہے، یہ خوش نصیبی ہے ان کی جنہوں نے نفس کو مٹانے میں جان کی بازی لگا دی، اور جو جان کی بازی نہیں لگاتا یہ بدنصیبی ہے اس بندے کی کہ اللہ پر مرنے سے کتراتا ہے، سوچتا ہے کہ سب کی سب بری خواہشات کو میں کیسے ختم کروں، میں ان حرام لذتوں سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے کچھ تھوڑی سی حرام لذت بھی حاصل کرتا رہوں. سمجھ لو یہ نصیب والا نہیں، اس کو نصیب اولیاء حاصل نہیں. نصیب دوستاں، نصیب عاشقاں، نصیب اولیاء ان کو حاصل ہے جو جان کی بازی لگا کر حرام تمناؤں کو کچل کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر غم اٹھا کر اپنے پورے دائرہ قلب کو نفس کی حلولت سے محفوظ کر لیتے ہیں، اور ان کا پورا قلب حق تعالی کی تجلیات کے نور سے جگمگ ہو جاتا ہے. بس اگر چاہتے ہو کہ اللہ والوں کا نصیبہ مل جائے تو ہمت سے کام لو جو اللہ نے ہم سب کو دی ہے. ہمت چور مت بنو، مالک پر مرنا سیکھو، مالک پر مرنا اپنے جینے کی حفاظت کا انتظام ہے. سبحان اللہ. مالک پر مرنا سیکھو، مالک پر مرنا اپنے جینے کی حفاظت کا انتظام ہے. جو حیات خالق حیات پر فدا ہوتی ہے وہ ایسی حیات یافتہ ہوتی ہے کہ اس کی صحبت سے دوسروں کو حیات ملتی ہے، وہ حیات حیات ساز ہوتی ہے. اللہ کی محبت سے محروم حیات مردہ اس کی برکت سے حیات نو پاتی ہے. کائنات کے حمقا سمجھتے ہیں کہ دنیا کے مزوں کو چھوڑ کر ان صوفیوں کو کیا ملے گا، کہ نہ ٹی وی دیکھو، نہ وی سی آر دیکھو، نہ حسینوں کو دیکھو، نہ حسیناؤں کو دیکھو، ہر وقت حرام سے بچو، یہ دنیا میں کیسے رہیں گے؟ تصوف کو بعض بے وقوف غارت گرے حیات سمجھتے ہیں، لیکن ان کو کیا خبر کہ ان اللہ والوں کو کیا ملتا ہے؟ میرا شعر ہے، حضرت والا کا شعر ہے، غارت گرے حیات سمجھتی تھی کائنات، غارت گرے حیات سمجھتی تھی کائنات، میری نظر میں غم تیرا جانے حیات ہے، میری نظر میں غم تیرا جانے حیات ہے۔ کائنات سمجھتی تھی کہ مولا کا عشق، تقوی کی حیات، گناہوں سے بچنے کا غم غارت گرے حیات ہے، ان کی تو زندگی غارت ہے۔ ان صوفیوں کو، مولویوں کو، اللہ کے عاشقوں کو کیا ملے گا؟ کیونکہ ان کو تو کوئی مزاحین حاصل نہیں، یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو، کالی کو نہ دیکھو گوری کو نہ دیکھو، پھر یہ کیا دیکھیں؟ ارے ظالموں، یہ مولا کو دیکھیں جو سارے عالم کی لیلاؤں کو نمک دیتا ہے، حسن کی بھیک دیتا ہے، یہ اس مولا کی تلاش میں ہیں۔ تقوی کی برکت سے، ترک گناہ کا غم اٹھانے کی برکت سے، شکست دل، شکست آرزو اور خون تمنا کی برکت سے ان کے قلب میں جب وہ مولا آئے گا اور ان کے قلب کا پورا دائرہ تجلیات الہیہ سے روشن ہو جائے گا، تو دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ وہ اسی دنیا میں پائیں گے، اور پھر تم جیسے ان کی جوتیاں اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے ہر وقت غم اٹھایا ہے، اس لیے ان کے قلب پر ہر وقت تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ کا نزول ہوگا، جو ان کو ہر وقت مست اور سارے جہان سے مستغنی رکھے گا۔ اللہ کے راستے کا غم بڑا پیارا غم ہے، دنیاوی غم کی طرح یہ بے چین نہیں کرتا، یہ تو قلب کو اور چین دیتا ہے۔ اللہ کے راستے کا کانٹا گلستان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، جب ان کے راستے کا قید خانہ احب ہے تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ جو اتنا غم اٹھائے گا تو کیا اللہ ارحم الراحمین نہیں ہے؟ وہ کیا اس کے دل کا پیار نہیں لے گا؟ جو بچہ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے غم اٹھاتا ہے، ماں باپ اس کا پیار لیتے ہیں یا نہیں؟ پھر اللہ ارحم الراحمین اس قلب کا پیار کیوں نہ لیں گے جو ان کی راہ میں ٹوٹا ہے، جو ان کے راستے میں حسرت زدہ اور غمگین ہوا ہے۔ یہ حضرت والا کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ ماں نے بچے سے کہا کہ بیٹا تمہیں پیچش ہے، تم کباب مت کھاؤ، اور دوسرے بچے اسے دکھا دکھا کر کباب کھا رہے ہیں، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ اماں آپ نے ہم پر پابندی عائد کر دی، اس لیے میں کباب نہیں کھاؤں گا، اور رونے لگتا ہے تو ماں غلبہ رحمت سے اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے اور اس کے آنسو اپنے دامن سے پونچھتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اس کے گال کو چومتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹا گھبراؤ مت، تم کچھ دن مجاہدہ کر لو، پھر ہم تمہیں خوب کباب کھلائیں گے۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ذرا یہ غم اٹھا کر تو دیکھو، اگر اللہ کا پیار اپنے قلب میں محسوس نہ کرو تو کہنا کہ اختر کیا کہہ رہا تھا۔ میرا فارسی شعر ہے، حضرت والا کا فارسی شعر ہے، از لب نادید صد بوسا رسید، از لب نادید صد بوسا رسید، منچ گویم روح چے لذت چشید، منچ گویم روح چے لذت کشید۔ اللہ تعالی کے لب نظر نہیں آتے، لیکن دل اللہ کے پیار کے بوسے محسوس کرتا ہے، اور میں کیا کہوں کہ روح کیا مزے لیتی ہے۔ سرکش اور نافرمان بچے کو ماں باپ بھی جوتے مارتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت حاصل کرتا ہے اس کی کھوپڑی پر تو جوتے نظر نہیں آتے، مگر اس کے قلب پر اللہ کی لعنت کے جوتے پڑتے ہیں۔ اس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ملتی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ لعنت کرے ناظر پر بھی اور منظور پر بھی۔ کلام نبوت کی بلاغت ہے کہ یہاں ناظر و منظور کے متعلقات کا ذکر نہیں کیا گیا، تاکہ جتنی نظریں حرام ہیں سب اس میں داخل ہو جائیں۔ جس کے لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا فرمائیں وہ کیسے چین پا سکتا ہے؟ بدنظری کرنے والے پاگل کتے کی طرح بے چین رہتے ہیں، عاشق مجازی کو ایک پل چین نہیں آتا، اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں کہ عشق مجازی عذاب الہی ہے۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت رنگ و روپ سے ہوتی ہے اس کا انجام نفرت و عداوت ہے۔ حضرت والا کا شعر ہے، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں، جن کو پہلے غزل سنائے ہیں۔ جو محبت آنکھوں سے، کالے بالوں سے، گالوں سے اور چہرے کی بناوٹ سے ہوتی ہے، یہ بناوٹ ہوتی ہے، یہ بناوٹی ہوتی ہے۔ چند دن بعد جب چہرے کا جغرافیہ بدلے گا تو یہ محبت نفرت و عداوت سے بدل جائے گی۔ اس لیے کوئی عاشق مجاز پوری روئے زمین پر ایسا نہیں ملا جو ہمیشہ با وفا رہا ہو۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ قلب و نظر کی پاسبانی کر کے نفس کی حیلولت کو ہٹا دو اور قلب کو اللہ کی تجلیات قرب سے چودھویں کے چاند کی طرح روشن کر لو۔ جی چھوٹا سا کوئی پڑھنا، کوئی چھوٹا سا پڑھنا ہو آگے سے۔
یعنی اس مضمون میں حضرت نے گویا اس کی حکمت بیان فرما دی، تقوی نہ ہو تو علم آ ہی نہیں سکتا ہے۔ منیر مستنیر کی جو بحث ہے، انفرادی شان حضرت، سبحان اللہ، عجیب منیر مستنیر حلولت، یہ مضمون سبحان اللہ۔ اور خود پڑھنے کا اور مزہ، حضرت آپ کی مجلس میں جو سن رہے ہیں تو اس میں بات ہی کچھ اور ہے، ایسا لگتا ہے الگ کوئی کتاب ہے۔ پڑھتے ہیں خود تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اب جب سنتے ہیں تو لگتا ہے کوئی اور کتاب پڑھی جا رہی ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ حضرت کو بھی جزائے عظیم عطا فرمائے، اگر حضرت
میری کتاب پڑھ کے سنائے گا زیادہ نفع ہوگا۔
یہ دو لطیفے حضرت نے یہاں فرمائے وہ سنا دیتا ہوں۔ لہذا بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بڑھئی موٹے درخت کے ٹکڑے کو آرے سے چیر رہا تھا، اور جتنا چیرتا تھا اس جگہ لکڑی کا ٹکڑا لگا دیتا تھا تاکہ لکڑی کے دونوں حصے آپس میں نہ مل جائیں اور لکڑی آگے سے کاٹنے میں آسانی ہو۔ تو ایک بندر یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب بڑھئی ناشتہ کرنے گیا تو بندر کو نقل کی عادت ہوتی ہے، وہ آ کر اس کی نقل کرنے لگا۔ اتنے میں لکڑی کا وہ ٹکڑا جو درخت کے تنے کے درمیان لگا ہوا تھا نکل کر گر گیا، اور لکڑی کے دونوں حصے آپس میں مل گئے، اور بندر کے فوتے جو لٹک رہے تھے وہ ان دونوں حصوں میں دب گئے۔ وہ اتنا زور سے چلایا کہ زندگی میں ایسی طاقت سے نہیں چلایا ہوگا۔ اس کے شور کی آواز بہت دور تک پہنچی۔ وہ بڑائی بھی گھبرایا ہوا آیا اور سمجھ گیا کہ بیچارہ مصیبت میں ہے۔ اس نے جلدی سے دونوں حصے جدا کی تو بندر بھاگ نکلا اور جا کے درخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد پھر اس بڑائی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ ایک شخص آدھی رات کو اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے اللہ ہم کو کھینچ لیں، جذب کر لیں۔ ایک دیہاتی نے سنا کہ یہ روزانہ کہتا ہے کہ اے اللہ ہمیں کھینچ لیں، جذب کر لیں۔ وہ آدمی مسخرہ تھا۔ ایک دن وہ درخت پر رسی لے کر بیٹھ گیا اور کہا کہ اے میرے بندے، تو روزانہ دعا کرتا ہے کہ مجھے کھینچ لو، تو آج میں نے تیری دعا قبول کر لی۔ یہ رسی پھینک رہا ہوں، اس کو پکڑ لے اور گردن میں باندھ لے، میں اسے کھینچوں گا تو میرے پاس آ جائے گا۔ اب اس بیوقوف نے رسی گردن میں باندھ لی۔ جب اس آدمی نے رسی کھینچی تو اس کی گردن دبنے لگی، جان نکلنے لگی۔ تب اس نے کہا کہ اللہ میاں ہم کو مت کھینچو، ہمیں کیا خبر تھی کہ آپ کے کھینچنے سے اتنی تکلیف ہوتی۔ اس آدمی کو رحم آ گیا کہ یہ تو مر ہی جائے گا۔ اس نے رسی چھوڑ دی، اس نے رسی کھولی اور بھاگا وہاں سے۔ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روز کے بعد سے وہ اس درخت کے قریب سے گزرتا بھی نہیں تھا، بہت دور سے گزرتا تھا اور مارے ڈر کے اس درخت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا کہ کہیں اللہ میاں پھر نہ کھینچ لیں۔ حضرت نے یہ نصیحت فرمائی کہ یہ دو لطیفے سنا دیے تاکہ آپ لوگوں کی نیند غائب ہو جائے یہ تو حضرت فرما دے لیکن حضرت کے بیان میں ہمارے حضرت کی مجلس میں دین کا تو نام و نشان نہیں ہوتا، ایسی زبردست حضرت والا کی وہ ہے. تو یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے کہ واعظ کو خشک نہ رکھو، خوش بھی کر دو. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی فرماتے تھے کہ خشک رہو، کہ خوش رہو، خشک نہ رہو. خشک کے آگے کاف مت بڑھاؤ، خوش رہو.
اچھا مجلس پر خاص ہو گئی، اب جلدی جلدی آپ لوگ نیچے تشریف لے جائیں اور مجمعہ لگائیں نیچے، منتشر ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اللہ